الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى خلفاء الراشدين المهديين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون صدق الله العظيم. قرآن کریم کا 14 پارہ سورہ نحل اور سورہ نحل کا یہ تیسرا رکوع ہے. کل کے درس میں گزشتہ درس میں اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں بندوں کو عطا کی ہیں بڑی تفصیل کے ساتھ ان نعمت کا ذکر ہوا اور پھر تخلیق کائنات کا, تو اب یہ بات تو روز روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا خالق اللہ تبارک و تعالی ہے. زمین و آسمان اور زمین میں یہ ساری چیزیں, انہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالی کی ہے اور ساری مخلوق کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کیا. تو معبود ذات بھی, نتیجہ یہی نکلا کہ معبود ذات بھی وہی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے, آپ اس سے چونکہ آج کے درس میں 2-3 آیتیں ہیں اور ان میں توحید کا ذکر ہے, مختصر سا رکوع ہے اور توحید کا ذکر ہے, اور توحید کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب معراج کے سفر پر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے سفر میں اللہ کے سامنے 3 باتوں کا اظہار کیا, نذرانہ پیش کیا, اور وہ یہ کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ, میری قولی فعلی اور مالی جو بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری صرف تیرے لیے ہیں. میں اپنی جان سے عبادت کروں, زبان سے عبادت کروں, مال سے عبادت کروں, یا اللہ صرف تیرے لیے وہ عبادتیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جواب میں نبی علیہ السلام کو 3 تحفے پیش کیے, 3 انعامات کیے, 3 ہدیے پیش کیے اس سفر کے اندر. ان میں پہلا تحفہ جو عام سب جانتے ہیں کہ 5 نمازیں فرض ہوئیں, نماز کا تحفہ یہ اللہ نے بلا واسطہ نبی علیہ السلام کو عطا کیا بغیر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے واسطے کے, اور معراج کے سفر پر یہ نمازیں فرض ہوئیں. تو یہ ایک عرشی تحفہ بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں, نماز ایک عرشی تحفہ ہے کہ حضور کو عرش پر بلا کر اللہ نے یہ نماز کا تحفہ عطا کیا. تو اس سے نماز کی اہمیت معلوم ہوتی ہے. اور دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 آیتیں اللہ نے عطا کیں, اور یہ بھی بغیر واسطے کے, کہ درمیان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا واسطہ نہیں, یہ بھی عرشی تحفہ ہے. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ یہ عرش کے خزانوں میں سے یہ آیتیں ہیں. اور ان آیتوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو رات کو یہ 2 آیتیں پڑھتا ہے تو صبح تک ایسا ہوتا ہے کہ ساری رات عبادت میں مشغول رہا, فرشتے ساری رات اس کے لیے نیکیاں لکھتے رہتے ہیں. اور جو تیسرا تحفہ ہے, حضور فرماتے ہیں کہ اس پر میں اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا کہ اگر دنیا کی ساری نعمتیں بھی مجھے دے دی جاتی لیکن اس کے مقابلے میں یہ جو تحفہ اللہ نے عطا کیا ہے یہ بہت ہی قیمتی ہے. اور وہ یہ کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے محبوب, آپ کا ہر وہ امتی کہ جس کا انتقال توحید پر ہوا, جو مرتے وقت جس کا عقیدہ تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے, تو وہ جنت میں جائے گا. اور اسی لیے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، لا الہ الا اللہ پڑھا یعنی اس کا اقرار کیا کہ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں اور نہ کسی کو شریک ٹھہرایا، اس پر موت آ گئی تو وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس پر تو مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی کہ ہر وہ میرا امتی کہ جس پر جو جس کی موت کلمے پر ہوئی اور جس کی موت اس عقیدے پر ہوئی کہ وہ اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا ہو، توحید پر جس کی موت آ گئی اور شرک کی بیماری سے وہ دور رہا، بچا رہا، تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا اور اللہ ضرور بضرور اس کی مغفرت کریں گے۔ اور چونکہ توحید کی ضد جو ہے یہ شرک ہے، اور شرک ایک ایسی بلا ہے، شرک ایک ایسی بیماری ہے، شرک ایک ایسی آگ ہے کہ بعض اوقات معمولی سی شرک بھی، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک خفی ہے یا شرک جلی، شرک خفی، شرک شرک ہی ہوتا ہے۔ اور شرک کیا ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں اللہ جیسا کسی اور کو مانا جائے، وہ خواہ علم غیب ہو، وہ خواہ حاضر ناظر ہو، وہ خواہ عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہو، تو صرف اور صرف اللہ ہی ہے یہ سب کچھ کرنے والی ذات۔ اگر اللہ کی ذات و صفات میں کسی اور کو اللہ کے برابر ٹھہرانے کی کوئی کوشش کرے گا تو وہ شرک کے اس میں آئے گا، اور اگر معمولی شرک بھی ہو تو وہ نیکیوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ جس کی موت شرک پر آ گئی تو قرآن کریم کی آیت ہے کہ وہ بندہ ظالم ہے، اور ایسے ظالم کی کبھی بخشش نہیں ہوتی اور نہ ان کا کوئی مددگار ہوتا ہے، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَار، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جنت کو اللہ نے حرام کر دیا ہے اور جہنم ٹھکانہ ہے، اور ابد الآباد ہمیشہ کے لیے مشرک جہنم کے اندر رہے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں جلیل القدر انبیاء علیہ السلام کے نام لے کر، پورے قرآن کریم میں 25 انبیاء کے نام آئے ہیں لیکن ایک ہی رکوع میں اللہ نے 18 جلیل القدر نبیوں کے نام لے کر آخر میں یہ کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اے انبیاء کی جماعت یہ تو ہو نہیں سکتا کہ وہ شرک کریں گے، لیکن ہمیں اور تمہیں اور عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ اگر ان انبیاء سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو اللہ فرماتے ہیں ان کی بھی اعمال میں ضائع کر دوں گا، ختم کر۔ اور صرف انبیاء کے بارے میں نہیں بلکہ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ حضور علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام شرک، نبی علیہ السلام کے رگ و ریشے میں اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی محبت، اللہ کی بڑائی رچی بسی ہے، لیکن اللہ کہتا ہے لئن اشرکت لیحبطن عملک، میرے محبوب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ ہمیں اور تمہیں سمجھانے کے لیے کہ یہ اتنا نازک مسئلہ ہے، اتنا نازک مسئلہ ہے کہ اگر اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتے ہو تو عقیدہ صاف ستھرا ہونا چاہیے، اگر عقیدہ صاف ستھرا ہوگا تو اعمال عبادت بھی قبول ہوگی، اور عقیدہ صاف ستھرا نہ ہوا بھی والا بھی عقیدہ ہوا، بھی والا عقیدہ، اکثر کہتے ہیں بھی والا عقیدہ، بھی والا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ فلاں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، اللہ تو عالم الغیب ہے فلاں بھی عالم الغیب ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کو عالم الغیب مانتے ہیں، عبادت اللہ کی کرتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ ساتھ فلاں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، فلاں کے سامنے بھی سجدہ ریز ہوا جاتا ہے، فلاں کو بھی حاضر ناظر جانتے ہیں، فلاں کو بھی دستگیر مانتے ہیں۔ تو یہ جو بھی والا عقیدہ ہے یہ انسان کو شرک کی طرف دھکیل دیتا ہے، نہیں ہی والا عقیدہ ہونا چاہیے، نہیں اللہ ہی کی عبادت، اللہ ہی سے مدد مانگنی ہے، اور اللہ ہی کو وحدہ لا شریک ماننا ہے، اور اللہ ہی کو حاضر ناظر ماننا ہے، اور اللہ ہی کو عالم الغیب ماننا ہے، تو ہی والا عقیدہ ہونا چاہیے، بھی والا عقیدہ نہیں۔ قرآن کریم میں اس سے منع کیا گیا ہے کہ اپنی عاقبت اور اپنی آخرت کو خراب نہ کرو۔ تو جب یہ ساری کائنات اللہ نے تخلیق کی ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پھر آج کے درس میں اللہ فرماتا ہے الہکم الہ واحد، جب پیدا کرنے والا ایک ہے تو معبود بھی ایک ہے اور عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں۔ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، پس وہ لوگ جو ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت پر، قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ، ان کے دل انکاری ہیں، وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور وہ غرور میں پڑے ہوئے ہیں، تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور یہ یاد رکھنا کہ تکبر اور غرور کرنے والا انسان یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور مشرک تکبر کرتا ہے، کہ کھاتا پیتا اللہ کو ہے اور پھر اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتا ہے. اور تکبر کرنا متکبرین کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ متکبر یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا اور جہنم کا ایندھن بنے گا. اب تکبر کا تعلق انسان کے ظاہر سے نہیں ہے, یہ یاد رکھنا کہ بعض اوقات لوگ کسی کو ظاہراً کسی کی سج دہج دیکھ کر وہ کہہ دیتے ہیں یار بڑا متکبر آدمی ہے, اس کی چال کو دیکھو, اس کے لباس کو دیکھو, اس کے رہن سہن کو دیکھو, یہ بڑا متکبر ہے. یہ یاد رکھنا تکبر یہ اللہ کو پسند نہیں ہے, اور متکبرین کے بارے میں یہ جہنم کے ایندھن بنیں گے. تو اس لیے ہر ایک کو متکبر نہیں کہنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو, اگر اس کا لباس اچھا ہے, اس کا رہن سہن اچھا ہے, گاڑی اچھی ہے, مکان اچھا ہے اور لباس اچھا پہنتا ہے, کھاتا پیتا اچھا ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تکبر کرتا ہو, یہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے اللہ کا شکر ادا کرتا ہو. تو تکبر کا تعلق ظاہر سے نہیں ہے, تکبر کا تعلق دل سے ہے. اور تکبر کہتے کس کو ہیں کہ انسان زمین پر اس طرح چلے کہ دوسروں کو حقیر سمجھے, دوسروں کو حقیر سمجھے اور زمین پر اکڑ اکڑ کر چلے اور یہ سمجھے کہ یہ اور جو ہیں یہ انسان نہیں ہے, یہ کیڑے مکوڑے ہیں. تو یہ اگر کیفیت انسان کی ہو تو یہ تکبر ہے. اگر دوسروں کو حقیر نہیں سمجھتا, اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے, تو وہ تکبر نہیں. اور بعض اوقات ایسے بھی ہے, مفسرین نے لکھا ہے کہ انسان غریبی میں, فقیری میں, پھٹے پرانے لباسوں میں, صوفیانہ لباس میں بعض اوقات انسان تکبر میں آ جاتا ہے کہ میں تو کتنا پہنچا ہوا ہوں, میں اللہ کا ولی ہوں, میں فلاں, جو میں بندہ کہہ دیتا ہے نا, تو یہ انسان کو بعض اوقات عبادت کے ذریعے بھی انسان تکبر میں چلا جاتا ہے. تو اس سے اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں بہت سے لوگ تمہیں ایسے ملیں گے کہ بھیڑ کی کھال میں بھیڑیے ہوں گے, ان کی ظاہری جو سج دھج ہوگی, ظاہری جو لباس ہوگا بڑی شریعت کے مطابق ہوگا اور چلنا پھرنا شریعت کے مطابق ہوگا, لیکن ان کے دل کے اندر تکبر اور غرور ہوگا. جب دل میں تکبر اور غرور آیا تو پھر انسان کی وہ ساری عبادت ضائع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم کسی پر حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ متکبر ہے, نہیں, اس کیونکہ تکبر کا تعلق دل سے ہے اور وہ معاملہ اللہ کے سپرد ہے, اللہ جانتا ہے کون متکبر ہے کون نہیں ہے. تو انسان کو اس بارے میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے, تو تکبر سے بچنا چاہیے. تو مشرک جو تھے وہ ہم مستکبرون, اور وہ غرور میں اور تکبر میں آگے بڑھنے والے تھے. لا جرم, کیا ان کو بتایا نہیں گیا, کیا یہ اعلان نہیں ہوا, ان اللہ, بے شک اللہ, یعلم ما یسرون وما یعلنون, وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو جو تم ظاہر کرتے ہو. اللہ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے, دل میں چھپے ہوئے رازوں کو, نیتوں کو اللہ جانتا ہے, تو اللہ سے تو کوئی چیز مخفی نہیں ہے. کیا یہ اعلان نہیں ہوا, یہ تم نہیں جانتے. انہ لا یحب المستکبرین, اور یہ بھی اللہ کا اعلان کہ اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتا. میں نے پہلے ایک واقعہ ذکر کیا تھا نا, ایک آدمی بہت بڑا بزرگ تھا, ولی اللہ تھا, جو دعا مانگتا اللہ اس کی دعا قبول کرتا, اور اتنا اللہ کا ولی, اتنا پہنچا ہوا, اتنا عبادت گزار کہ جب وہ راستے پر جاتا تو بیٹھتا تو کہتے ہیں کہ سایہ درخت کا اس کی طرف آ جاتا. پہلی قوموں کے واقعات ہیں, تمثیلی روایات, کہ جہاں دھوپ میں بیٹھتا تو درخت کا سایہ اس کی طرف آ جاتا. تو ایک عام گنہگار سا بندہ اور بہت ہی زیادہ دنیا دار, دنیا میں مستغرق ایسا شخص, جب اس نے دیکھا تو اس کا دل میں اس کا احترام ہوا, تو اس نے سوچا کہ میں جا کر اس کے قریب بیٹھوں, ہو سکتا ہے یہ میرے لیے بھی دعا کر دے اور اللہ مجھے بھی معاف کر دے. تو یہ گیا, جہاں وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے قریب بیٹھ گیا, سائے کے نیچے, جو درخت نے اس کی طرف سایہ کیا ہوا تھا وہاں بیٹھ گیا. تو اس کو غصہ آیا, وہ جو عبادت گزار تھا, عابد تھا, اس کو غصہ آیا, تو تو گنہگار آدمی ہے, فاسق فاجر آدمی ہے, تیرے گناہ کہیں مجھے بھی غرق نہ کر دیں اور اللہ کا عذاب مجھ پر بھی نہ آ جائے, یہاں سے دفع ہو جائے, یہاں سے دور ہو جا, میرے قریب نہ بیٹھنا. تو وہ بچایا, وہ تو آیا اس لیے تھا عاجزی کے ساتھ کہ میرا بھی کام بن جائے گا, یہ اللہ والا ہے, اس کے قریب بیٹھوں گا, لیکن اس کے دل میں اپنی عبادت کی وجہ سے تکبر آ گیا کہ یہ اور میں برابر نہیں ہو سکتے, یہ تو گنہگار آدمی ہے اور میں تو اللہ والا ہوں, تو اس کو وہاں سے بھگا دیا. تو کہتے ہیں کہ وہ گیا اور دھوپ میں جا کر درخت کے قریب بیٹھ گیا اور وہاں سے اس کو دیکھنے لگا, تو جیسے ہی وہ بیٹھا درخت کا سایہ اس پر چلا گیا, اور غیب سے آواز آئی کہ جو مقام تھوڑی دیر پہلے تیرا تھا اب وہ مقام اس کا ہو گیا ہے, اور جو اس کا تھا وہ مقام تیرا ہو گیا ہے. تو اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ انہ لا یحب المستکبرین, بے شک اللہ تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ, اور جب کہا جاتا ہے ان سے, مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ, یہ جو پیغمبر کے پاس اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوتا ہے, آیتیں نازل ہوتی ہیں, اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جب مشرکین سے کہا جاتا تھا نا کہ یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو, تو قالو, جواب دیتے, اساطیر الاولین, یہ تو پہلوں کی قصہ کہانیاں ہیں, یہ کوئی اللہ کا کلام نہیں ہے, یہ اس میں قصہ کہانیاں ہیں, پہلے لوگوں کے واقعات ہیں. تو اس طرح وہ ٹھٹے کرتے تھے, مذاق اڑاتے تھے. لیحملوا اوزارہم, اللہ فرماتا ہے کہ میں اس لیے ان سے پوچھا کہ تاکہ اتمام حجت ہو جائے, حجت تمام ہو جائے, اور کل قیامت کے دن یہ نہ کہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا. یہ اس لیے ان سے سوال ہوتا ہے, انہیں بتایا جاتا ہے کیوں, لیحملوا اوزارہم, تاکہ یہ اٹھائیں اپنے گناہوں کا بوجھ کل قیامت کے دن, کاملہ, پورے کا پورا, جو گناہ کیے, جو نافرمانی کی, جو کفر و شرک کیا, تاکہ اس کا بوجھ اٹھائیں. یوم القیامت, قیامت کے دن, اور ایک تو اپنے, اور دوسرا ومن اوزار الذین یضلونہم, ان لوگوں کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ کہ جن کو انہوں نے گمراہ کیا ہے یا جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں. یضلونہم بغیر علم, بغیر کسی علم کے اور تحقیق کے, الا خبردار رہو, ساء ما یزرون, کیا ہی برا بوجھ اٹھانے والے ہیں. جب گناہوں کا بوجھ, شرک کا بوجھ کل قیامت کے دن اٹھائیں گے تو آواز ہوگی یہ کتنا برا بوجھ ہے اور یہ کتنا برا بوجھ اٹھانے والے ہیں, اور اپنے اوپر برا بوجھ لادا ہوا ہے. تو اپنا بھی اور دوسروں کا بھی بوجھ, جو خود بھی ہدایت پر نہیں آتے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دعا ہے کہ اللہ پاک سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين آمين.